أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد و آل جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور روزے کے جو مسائل ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیے تھے آج اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. تو کچھ تو فقہی مسائل کا بیان پچھلی دفعہ ہو گیا تھا اور متفرق باتیں بیان کرتے ہوئے کہ سحری کس انداز کی ہونی چاہیے، کون سی دعائیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ پورا روزہ انسان گزار دیتا ہے، اس دوران مختلف مباح کام بھی انجام دیتا ہے جیسے سونا. لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ خود رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سونا وہ خود بھی باعث ثواب ہے، ایک ایک سانس اس کی تسبیح کا حکم رکھتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہو، یا مثلاً یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، یا مثلاً کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے اگر وہ کچھ کھا پی لے اور اسی طرح سے اپنے روزے کو تمام کر دے، تو اصل میں یہ پروردگار عالم نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص روزے ظہر کے وقت جو سو جاتا ہے حالت روزہ میں، تو پروردگار اس کو سوتے میں کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ سو کر اٹھتی ہیں دوپہر میں تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی بھوک اور پیاس بہت کم ہو چکی ہوتی ہے. یہ ایک اس کا بڑا ایک فائدہ ہے، یعنی ہر لحاظ سے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اور ہر لحظہ پروردگار عالم آپ کو ثواب، فائدے، یہ سب کچھ دینا چاہتا. اور عصر کے وقت علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو اس کی شہوت بھی بہت کم ہو جاتی ہے، بولنے کی شہوت وہ کم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی شہوت وہ کم ہو جاتی ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ بھوک کم ہو جاتی ہے، پیٹ کی جو شہوت ہے. تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پیٹ کی آواز بس یوں ہی سی ہے اور ہمیں اس کا زیادہ اثیر نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو حالت روزہ میں جو بھوک آپ کو لگتی ہے، بھوک کو روایات میں سفید موت بھی کہا گیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے دل نورانی اور سفید ہو جاتا ہے. تو حالت روزہ میں جو بھوک آپ کو لگ رہی ہے، پیاس آپ کو لگ رہی ہے، اس سب کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو اپنی عمومی زندگی میں صحت کے اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی وہ سب کچھ ملتا ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً غیر شادی شدہ افراد کو روزہ رکھ کر عفت حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے چھٹے امام پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ روزے دار جب کسی کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے سارے اعضا تسبیح کرنے لگتے ہیں اور فرشتے اس پر درود بھیجنے لگتے ہیں. ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اگر ہماری چشم بصیرت کھل جائے اور ہماری برزخی آنکھ بہت سی چیزیں دیکھنے لگے تو ہم ان آوازوں کو اور اپنے اعضا کی تسبیح کو بھی سن سکتے ہیں. فرشتوں کے درود کی ان آوازوں کو ہم سن سکتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ مادیات کے جو دبیس پردے ہیں اور گناہوں کے جو پردے ہیں وہ ہم نے اپنی روح پر تہ در تہ سے چڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم سننے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور فرشتے جو اس پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے متعلق بھی یہی بات کہی گئی کہ اصل میں جو فرشتوں کا درود ہے وہ آپ کے لیے طلب مغفرت ہوا کرتا ہے. فرشتوں کے درود کے معنی ہیں آپ لوگوں کے لیے طلب مغفرت. اچھا، اب دن گزرے گا اور یہاں تک کہ افطار کا موقع آ جاتا ہے. ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ اپنے والد سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ روزے دار کی ہر دعا وقت افطار قبول ہو جاتی. تو میں آپ کو ایک مشورتاً بھی ایک بات کہوں, عام طور پر انتظار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل وقت آ جاتا ہے افطار کا, پھر لوگ آ کر دسترخوان پہ یا اس ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں افطار کے لیے. اگر آپ کوشش کر کے 10 سے 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جائیں, پلیٹ وغیرہ بنانے کے لیے نہیں, جو اور جو چیزیں ہیں مسئلہ, آپ جو ہیں اس وقت یہ کر سکتی ہیں کہ جو ساری آپ کی دعائیں ہیں, جو بھی آپ اپنے لیے اپنی مغفرت کے حوالے سے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بہت ساری دعائیں ہیں, اپنی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو دعائیں ہیں, اس کے لیے پھر اتنا ٹائم بچتا نہیں ہے. جیسے ہی کیونکہ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو پھر دعا کرنے میں بھی دل نہیں لگتا. اس سے پہلے تو ایک پابندی ہوتی ہے نا کہ ہاں بھائی یہاں تک تو مجھے واجب ہے کہ میں انتظار کروں. تو اس دوران آپ اپنی تمام دعائیں سوچیں کریں وہاں پر آ کر, تو یہ ایک مشورہ ہے. پھر آپ دیکھیں گے, ورنہ پھر یہی ہوگا کہ اگر آپ اینڈ ٹائم پہ آئیں, ایک آدھ منٹ پہلے آئیں, تو آپ کو پھر افطار کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے گی اور دعاؤں کی طرف کم ہو جائے گی. تو بہرحال جس وقت بھی آپ لقمہ اول اٹھائیں, جس وقت بھی, تو ظاہر ہے جس وقت آپ لقمہ اول لیتی ہیں تو وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت, لوگ پڑھتے تو ہیں اور سوچتے ہیں ہاں بس یہ مستحب ہے, لیکن اس کا ثواب اور فائدہ نہیں پتا زیادہ تر افراد کو. اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی وقت افطار جو آپ روا روی میں روزانہ پڑھتی ہیں, اس کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی افطار کے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو اس وقت اس دنیا میں جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے ثواب کے برابر ثواب جو ہے اس شخص کو دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک چھوٹی سی دعا اب معرفت کے ساتھ پڑھیں گے, اچھا اس کا یہ فائدہ ہے, تو آپ دل لگا کے اس دعا کو پڑھیں گے. اور خاص طور پر جس وقت لقمہ اول لیا جاتا ہے اس وقت اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا خصوصی ایک حکم آیا, اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یعنی مغفرت کی دعا اس وقت ہونی چاہیے. اور ایک دعا تو وہ ہے جو ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بتائی, بہت سی جگہوں کے اوپر یہ دعا اس طرح سے لکھی ہوئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی. کچھ جگہوں پہ ہے بسم اللہ اللہم یا واسع المغفرت اغفر لی. تو بہرحال دونوں طریقوں سے صحیح ہے, کوئی سی بھی آپ مغفرت کی دعا اس موقع پر اگر کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو ثواب بھی دلوائے گی اور اپنی آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کروا دے گی. اور ایک دعا وہ ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وقت افطار اس دعا کو پڑھے گا, جو ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگی اسکرین پہ, جو شخص بھی اس دعا کو وقت افطار پڑھے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح سے باہر آ جائے گا جس طرح سے کوئی بچہ بطن مادر سے باہر آتا ہے, بالکل پاک و پاکیزہ حالات میں. اور ایک دعا تو یہ, اس کے بعد جو پیغمبر نے دعا بتائی وہ یہ, یا عظیمو یا عظیمو انت الہی لا الہ غیرک اغفر لی الذنب العظیم فانہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم. چھوٹی سی دعا اگر یہ لکھ کر جہاں آپ افطار کرتی ہیں وہاں لکھ کے لگا لیں تو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے کہ جیسے ہی وقت افطار آپ اس دعا کو پڑھیں گے فوراً آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے, جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس کو اتار لیں تو بہت ہی دیکھیے بہانے بہانے سے پروردگار عالم آپ کو فائدے دینا چاہتا ہے, آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ صرف چند سیکنڈ دعا کو لگ رہے ہیں اور پوری زندگی گناہ معاف ہو رہے ہیں, جب بھی کہا گیا نا کہ وہ بدبخت ہے کتنا شخص وہ کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, بدبختی ہوگا نا جب اتنی چند سیکنڈ کے اعمال کر کے اور انسان اپنی عاقبت کو بخیر کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. میں نے اتنا ٹائم اس وجہ سے اس میں یوں لگایا تاکہ آپ کم سے کم اس دوران یہ دعا اتار لیں, اور امید ہے کہ آپ نے اتار لی ہوگی. اور ایک اور دعا بھی ہے بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اچھا یہ آپ مفاتی وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا یا جو اور جگہوں کے اوپر ہیں, لیکن کیونکہ اگر اتنا وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس جلدی سے اتار لیں, میں چند سیکنڈز آپ کو اور دے دیتا ہوں. کیونکہ گفتگو بہت ابھی آگے بڑھنی ہے اور بہت سی باتیں بیان ہونا ہے. اچھا اب جن خواتین نے اتار لی ہے وہ بعد میں ایک دوسرے سے شیئر کر لیں کیونکہ اتنی دیر ہم نہیں لگا سکتے ان پہ. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے اب جب ہم نے کہا کہ افطار جب کرنا شروع کیا, اب ظاہر ہے پھر آپ پوچھیں گے افطار کا مینیو کیا ہونا چاہیے. تو ویسے تو سب کو پتا ہے کھجور کے سب ثواب اور فائدے آپ کو پتا ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے افراد کے حوالے سے بات کہوں, خیر کہ خود پانی سے افطار کرنا, بہت زیادہ ٹھنڈا پانی تو نہیں, وہ تو آپ لوگوں کی شاید رمضان کی غلطیوں کے حوالے سے ڈاکٹر علیم کی جو کلاس ایک انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی غلطیاں رمضان میں ہوتی ہیں. اس میں ٹھنڈا پانی بھی ایک لحاظ سے ویسی ایک طبی غلطی کے طور پر انہوں نے اس چیز کو پیش کیا ہے. لیکن بہرحال پانی سے افطار کرنا اس کی بھی بہرحال ایک امپورٹنس ہے, اور روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی سے روزے کو افطار کرتا ہے تو پانی کا کام دیکھیے کیا ہے, دھو دینا. تو یہ دل کے گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے یہ عمل پانی سے افطار کرنا. تو کبھی کھجور سے افطار کر لیں, کبھی نمک سے افطار کر لیں, اور کبھی پانی سے افطار کر لیں, کبھی کسی اور پھل سے بھی افطار ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ جو ظاہر ثواب اور فائدے زیادہ دلانے والی چیزیں ہیں کھجور کی تو لوگوں کو معلوم ہی ہوتے ہیں اس کے فضائل وغیرہ, لیکن بہرحال پانی کی طرف سے کہ شاید نیم گرم پانی اور زیادہ طبی اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈا بھی پینا چاہے تو مرضی ہے اس کی بہرحال. اچھا اسی طرح سے بہت سے پھل ایسے ہیں, دیکھیں پیغمبر اسلام کا ایک طریقہ تھا جب بھی کوئی موسم کا کوئی پھل پیغمبر کے پاس یا کوئی میوہ آیا کرتا تھا پیغمبر اس کو سونگتے تھے, اس کو چومتے تھے اور بہت سے پھلوں کو آنکھوں سے بھی لگاتے تھے, اور اس وقت کوئی دعا بھی پڑھتے تھے. اور امیر المومنین علی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد, وہ جو بات مشہور ہے کہ انار کا ایک ایک دانہ کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جنت کا پھل ہے, اور انار 40 روز تک دل کو نورانی رکھتا ہے. اگر افطار کے اندر یہ بھی شامل کر لیں, ایک تو ویسے ہی حالت روزہ میں اتنی برکتیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں اور نورانیت پیدا ہو رہی ہے, انار اس میں سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا, اور 40 روز تک آپ کے دل ایک انار آپ کے دل کو نورانی کرتا. اور اگر کوئی شخص جمعے کے دن 2 انار کھا لے, جمعے کے دن 2 انار, تو 80 دنوں تک اس کا دل جو ہے وہ نورانی رہتا. اور یہ بھی روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کو کوئی بھی پھل انار سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا. تو اگر کہیں سے یہ بھی اویلیبل ہو سکے, عام طور پر افطاروں میں ہم نے انار وغیرہ کم ہی دیکھے, لیکن یہ کہ اگر موسم ہو کسی جگہ اور اویلیبل ہو سکتی ہو اویلیبل ہو سکتے ہوں یہ پھل, تو ضرور جو ہے وہ کھائے جائیں. اچھا کوئی اور بھی پھل, انار کا تو آپ نے سن ہی لیا, لیکن اور بھی جو پھل ہیں وہ بھی بہرحال وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. بلکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی پھل کو اس نیت سے کھائے کہ یہ پھل پیغمبر اسلام کو پسند تھا, تو وہ پھل اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور انار کی جو بھی بات بیان ہو رہی تھی اس سے پہلے, کہ انار کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بچے جلد بولنے لگتے ہیں. بہت سے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بولنا نہیں شروع کیا اس نے اب تک, اگر ان کو انار کھلایا جائے تو وہ جلدی بولنے لگتے ہیں. اور چھٹے امام ہمارے یہ بات بیان فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ اپنے بچوں کو انار کھلاؤ, کیونکہ انار جلد بچوں کو جوان کر دیتا ہے. یعنی بہت سے افراد بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیلیٹ پیوبرٹی جس کو کہا جاتا ہے, بلوغ ذرا دیر سے آ رہا ہوتا ہے, تو اگر ان کو بھی کھلایا جائے تو اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور پھلوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے, اور پیغمبر پر درود پڑھ کر پھر اس پھل کو تناول فرمانا چاہیے. درود بھیجیے محمد علی محمد اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے اعتبار سے بھی مختلف پھلوں کا بچوں کو عادی بنانا چاہیے, کیونکہ عام طور پر آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جنک فوڈ اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ جا رہے ہیں, اور پھلوں کی طرف سے ان کی توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا پھر ایک چیز اور بھی, کھانے پینے کے حوالے سے حالت روزہ میں اتنی کھانے پینے کی چیزیں دکھانی نہیں چاہیے اصولاً, لیکن بہرحال کہ ذرا ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا آپ کا, وہ یہ ہے کہ چاول کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد, کہ ہر چیز میں شفا بھی ہے اور تکلیف بھی، لیکن چاول ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف شفا ہی شفا ہے، تکلیف کوئی بھی نہیں. بہت سے حکیم حضراتوں کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بہت سی روایت میں اس طرح سے بات بیان ہوئی. اور امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج چاول کے ذریعے کرتے ہیں. تو ایک بات یہ ہوئی. اور بہت سی آپ کو پتا ہے کہ روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ دیکھیے بہت زیادہ جو اسراف و تبذیر، بعض اوقات اس حد تک معاملات پہنچ جاتے ہیں اور کھانا پھینکا جاتا ہے اور سڑ کر جاتا ہے، تو بہرحال کہ بہت زیادہ پرخوری کرنا حالت روزہ میں کہ اتنا جو ہے مناسب عمل نہیں ہے. اور انسان افطار سے پہلے اور افطار کے بعد اگر جو اس کی حالت ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزوں میں اس کا، جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اول وقت پھر نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، افطار کرنے کے فوراً بعد نڈھال ہو جاتے ہیں، بستر پہ جا کر پڑ جاتے ہیں اور بہت دیر بعد دو تین گھنٹے کے بعد جا کر وہ شروع کرتے ہیں اپنی عبادت وغیرہ. حالانکہ نماز کا کتنا حکم تھا کہ اس کو اول وقت میں بلکہ بغیر افطار کیے جو ہے آپ پہلے نماز پڑھیں اور پھر کھانا کھائیں، افطار کریں. لیکن کیا ہے کہ بہرحال لوگ اتنا زیادہ اس میں ایسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں، یا اتنا ہلکا افطار کریں، یا کم سے کم یہ کہ آپ کوشش کر کے اگر آپ فوراً افطار کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اول وقت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں سستی اور کاہلی، شاید یہ کہ اس کے فلسفے کے بھی خلاف ہو جائے روزے کے، بہت زیادہ کھانا بھی، کہ پروردگار عالم جو ایک خاص مقدار میں کمی کروانا چاہتا ہے آپ سے، شاید یہ کچھ روزے کے کسی فلسفے سے کسی حد تک متصادم بھی ہو جائے شاید. تو بہرحال اعتدال کی راہ وہ جو ہے وہ زیادہ مناسب. اچھا آپ خود یہ دیکھ سکتی ہیں، بہت سی چیزیں خواتین ہیں گھروں کے کھانے جو ہے وہ پکا رہی ہیں، افطار پکا رہی ہیں، خود دیکھ سکتی ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو ہلکے پھلکے ہم، یعنی جس میں ذرا ٹیبل بھری ہوئی نظر آئے، روزے دار کو ذرا اطمینان بھی ہو کہ کھانے کی نہیں کوئی چیزیں، لیکن ہیلدی ایٹنگ یہ اگر ہو تو آپ یہ خود دیکھیں جو مناسب ہو. کیونکہ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور سب کچھ نقصان کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے روزے بھی اس طرح سے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں ان کو. اچھا اب دیکھیے جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ان سب کے متعلق یہ کہ یہ تمام کھانے جو آپ کھا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو چکا تو ہر سال میں اس کا دو بار بار ذکر کرتا ہوں یہ بات یاد دہانے کے لیے، کہ جو چیز آپ زیادہ کھائیں گی وہ ویسے ہی اثرات آپ کے اوپر ڈالے گی. وہ چیز گوشت کھانے کے جو زیادہ عادی ہو جاتے ہیں وہ بہت شقی القلب ہو جاتے ہیں، یعنی سخت دل ہو جاتا ہے ان کا. جو مرغی کھانے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر مرغیوں جیسی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں. آج کل چکن بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، انسان ہر وقت بس جس طرح ایک مرغی ہے وہ ہر وقت دانے چگنے کی فکر کے اندر رہتی ہے، تو انسان بھی بس ہر وقت پیسہ کمائی یا کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے کھاتے پیتے افراد ہوتے ہیں، لیکن کھانوں میں جب کسی محفل کے اندر جاتے ہیں اور کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، جب کھانا کھلتا ہے تو کیسا بھاگ کے جو ہے جیسے یلغار ہو جس طریقے سے ایک آواز لگائی جاتی ہے اس طرح سے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو وہی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. ہر چیز اگر اعتدال میں کھائیں گے تو وہ خصوصیات پیدا نہیں ہوں گی، جیسے مرغی کی خصوصیات. اسی طریقے سے جہاں پہ سور زیادہ کھایا جاتا ہے ان کے اندر سور جیسی خصوصیات پیدا ہونے لگتی ہیں، جیسے بےغیرتی جس کے اندر سر فہرست ہے باہر جو کافر ممالک ہیں اس میں جو سور کھانے والے افراد ہیں، یہ ایک چیز ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. شقی القلب جیسے کہ آپ نے گوشت کھانے سے انسان زیادہ بن جاتا ہے، اس سے زیادہ فی الحال کوئی شقی القلب ہم کو نظر نہیں آیا جس کو پھانسی ہو چکی ہے صدام حسین، لیکن بہرحال یہ کہ بہت سی چیزیں کہ مرغوب ترین اس کا یہ تھا کہ ہر وقت گوشت ہی کا مثلا کھاتا رہتا تھا. جو شخص بھی بھیڑ کا گوشت کھاتا ہے اس کے متعلق ہے کہ اس کے اندر بزدلی کی ایک صفت پیدا ہونے لگتی، یعنی جو آپ کھائیں گے ویسی صفت آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گی. اونٹ کھانے والے افراد زیادہ تر عرب افراد ہیں، اونٹ کی کینہ پروری اور دشمنی بڑی مشہور ہے، تو وہی خصوصیات ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں جس جو بھی چیز کا آپ استعمال کریں گے. یا جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقے کے بہت سارے افراد جو کہ مچھلی وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اس طرح مچھلیاں ایک جھمگٹے کے اندر رہتی ہیں اوور کراؤڈڈ پلیسز کے اندر، وہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ اس طرح سے رہتے ہوئے نظر، یعنی کوئی نہ کوئی جھلک ان کے اندر اس چیز کھانے کی ان کے اندر نمایاں ہوتی ہے کہ جو وہ جو زیادہ کھاتے ہیں. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ ہر چیز اعتدال میں کھائے، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جو طبی اعتبار سے بھی جو گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کو بڑی آنت کا کینسر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہندو حضرات کے جو کہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور صرف سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں یا دالیں وغیرہ کھاتے ہیں، ان کو سیروسس آف لیور، یعنی جو ان کا جگر ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، خاص بیماری وہ ان کو لاحق ہو جاتی ہے. یعنی ہر چیز کی افراط و تفریط، چاہے مکمل ویجیٹیرین بن جائیں یا گوشت خور بن جائیں، ہر لحاظ سے وہ صفات آپ کے اندر پیدا ہونے لگیں گی. تو بہرحال جب بھی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تم قبرستان جاؤ اور وہاں کے مردوں سے جا کر یہ بات پوچھو کہ وہ کس بیماری کے سبب یہاں پر پہنچے ہیں، تو زیادہ تر یہ کہیں گے کہ ہم اپنے پیٹ کی خرابی سے، نظام ہاضمہ کی خرابی کے باعث، یعنی قضاء و قدر سے، حکم پروردگار سے اتنے مرنے والے نہیں ہیں جو خود کھانوں کے ذریعے اس انداز سے جو ہے بیمار ہو کر قبرستانوں کے اندر مکین ہو چکے ہیں. اور یہ بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ خدا کے نزدیک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی بھی دشمن روزے دار کا نہیں. یعنی اگر بہت زیادہ انسان ٹھوس لے، تو حقیقت یہ ہے کہ روزے کے فلسفے سے کسی حد تک یہ بات متصادم ہو سکتی. اچھا، اب یہ بھی کہنے کا مقصد نہیں کہ انسان کچھ نہ کھائے، بلکہ وہ دیکھے کہ ہیلدی ایٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، وہ آپ کو خود اپنے طور پر دیکھنا ہے، کیونکہ بہرحال یہ مہمانی خدا ہے، اس میں غریب سے غریب آدمی بھی کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اس میں پروردگار کی طرف سے ایک ایسی میزبانی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب بہت سی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، بشرطہ ان کا مقصد اپنا پی آر بنانا نہ ہو، بشرطہ ان کا مقصد جو ہے کوئی اس طرح کا نہ ہو، کوئی دنیاوی دنیا دکھا، ورنہ خود افطار کرانے کا بڑا بہت زیادہ ثواب، یعنی کہ وہ روزے دار کا بلکہ ثواب اور اجر پاتا ہے کہ جو شخص روزے داروں کو افطار کرواتا ہے. اور یہاں تک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا اور خوش کرنا خود اصل میں روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل عمل. یہ بھی روایت میں آتا ہے نا کہ دنیا میں مومن کے لیے تین خوشیاں، ایک تو اپنے مومن بھائیوں کو دیکھنے کی خوشی، یہ واقعی خوشی، ایک ہے آخر شب میں بیدار رہنے کی خوشی، اور ایک ہے افطار کرانے کی خوشی. تو بہرحال دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر بھی لوگ افطار کراتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ویسے اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، یہ اس قسم کے ثواب لینے میں ظاہر ہے، جس کی تبلیغ زیادہ کی جاتی ہے لوگ اس کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں. تو بہرحال ایک ویسا عمل، کیونکہ پیغمبر بھی فرماتے تھے کہ ایک مومن کو افطار کرانا خواہ وہ ایک کھجور ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، کہ پچھلے تمام گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں جو فقط ایک کھجور کے ذریعے بھی کیوں نہ کسی مومن کو روزہ افطار کروا دے. اور بہرحال ایک لحاظ سے ثواب میں وہ خواتین بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں جو افطار کی اتنی تیاریاں کرتی ہیں، لوگوں کو افطار بنا کر پیش کرتی ہیں گھروں کے اندر. واقعی بہت اجر و ثواب والی بات ہے، آپ اس کو معمولی طور پر یا اپنے اوپر برڈن سمجھ کے نہ لیں، بلکہ اس چیز کے ثواب اور فائدے دیکھیں کہ کھجور افطار کرانے سے ساری زندگی گناہ بخشے جا رہے ہیں، اور آپ کتنے افراد کو روزانہ جو ہے افطاری بنا کر دے رہی ہیں اور افطار کروا رہی ہیں. اچھا، تو اب آ جائیے کچھ احکام روزہ پر. یہ تو ہم نے ہلکی پھلکی سے ذرا ایک گفتگو کی. احکام روزہ کو اگر ہم دیکھیں تو متفرق جو احکام آج بھی ہمیں بیان کرنا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دیتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے دماغ میں وہ والا مسئلہ ایک آتا ہی ہے کہ وہ جو توضیح المسائل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ویسے کچھ علماء میں اختلاف ہے کہ ان میں کون کون سے افراد شامل ہیں، جناب سیدہ اس میں شامل ہیں یا نہیں، یا دیگر انبیاء ما سبق جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتے اپنی طرف سے. پھر ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے جو اس وقت تو بیان نہیں کرنا، شاید اگلی کلاس کے اندر وہ آئے گا، کہ بہت ساری اس میں ضرور آپ لوگ ایک چیز کی احتیاط کر لیں. ویسے ضعیف احادیث حالت روزہ میں آغا سیستانی کے فتوے میں بیان کی جا سکتی، جو احادیث ضعیف، لیکن خاص طور پر وہ احادیث کے جو کہ حالت روزہ میں مختلف ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو موصول ہوتی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس کسی شخص نے بھیج دی، پتہ نہیں حدیث ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں کسی جگہ پائی جاتی بھی ہے یا نہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں. اس میں خاص طور پر احتیاط کیجیے. آغا بہجت تو بہت فرماتے تھے کہ عمومی زندگی میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ جائے گا کہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے اتنا غیر محتاط ہو جائے. تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے آغا بہجت تو یا ہمارے بہت سے علماء کا طریقہ کار ہے خاص طور پر رمضان میں اور اس سے ہٹ کر بھی اپنے ہاتھ میں جب بھی روایات کوئی پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر بے عین ہی لفظ بلفظ اس میں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو بہرحال آپ اس میں ایک احتیاط یہ ضرور کر لیں. مشورہ ہے میرا کہ آپ یہ حالت روزہ میں ایک دوسرے کو جو میسیجز فارورڈ کرتی ہیں خاص طور پر احادیث کے میسیجز یہ اس میں آپ احتیاط کریں اور ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سی حدیث ہے کون سی حدیث نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, تو بہرحال اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. تو اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن کی آیت اگر ہم غلط پڑھ دیں تو کیا اس سے بھی کوئی روزہ باطل ہوتا ہے, زیر زبر پیش کی کوئی غلطی ہو جائے, کسی لفظ کی کوئی غلطی ہو جائے؟ تو بہرحال اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا قرآن کی آیت اگر کوئی غلط پڑھ دے. بہت سے لوگوں کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ غلط پڑھ دیں, ترجمے میں کوئی غلطی ہو جائے ہم سے, ہم نے ذرا آگے پیچھے کر دیا, ایسا نہیں کہ بالکل ہی بالکل الٹا معاملہ ہو جائے بلکہ ترجمے میں تھوڑی بہت غلطی اگر ہو جائے تو بہرحال اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کبھی غلطی سے اس طرح سے اگر ہو جائے تو دیکھیے مسائل فقہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں. یعنی جب یہ کہ ہر چیز رمضان سے پہلے, یہ ہم جو ابھی بیان کر رہے ہیں اصولاً وہ بہرحال اس کا بار بار میں پھر افسوس کروں گا, وہ جو ایک اتوار ضائع ہوا تھا, یہ سب مسئلے اس سے پہلے بیان ہو جاتے پچھلی کلاس میں اور آج ہم آگے کی بات کر رہے ہوتے, لیکن بہرحال تو مسائل فقہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آج کی گفتگو ہوگی دو گھنٹے کی, اس کے بعد اگلی جو کلاس ہوگی اس میں بھی دو گھنٹے کی مسائل کی گفتگو ہوگی, پھر تو خیر شب قدر آ جائے گی تو اس میں شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اور جو بالکل آخری اتوار ہوگا اس میں عید کی غلطیوں کے اعتبار سے عید میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ ایک پوری گفتگو آنا ہے. تو یہ دو گفتگو ہونے کے باوجود اور جو پچھلے تین گھنٹے کی ہماری ہو چکی اس کے باوجود تقریباً آٹھ نو گھنٹے کے میرے اعتبار سے فقہی مسئلے ایسے ہی باقی رہ جائیں گے جو روزے کے میں بیان ہی نہیں کر سکوں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا. یعنی ایک ہی دن آپ لوگ آتی ہیں اتوار میں, ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ اگر یوٹیوب کے اوپر اس کو بنا کے ڈال دیں تو آپ لوگ بیچ میں بھی سن سکتی ہیں, لیکن انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ دیکھیں اٹھائیسویں دن کی جو خاص طور پر دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی, یہ ضرور آپ جا کر پڑھیے گا. تو اس میں یہی ہے کہ پروردگار و اکرمنی فیہ بے احزار المسائل, پروردگار مجھے مسائل فقہ یاد کرنے کی کرامت عطا فرما, کہ باقاعدہ ایک دعا ہے اٹھائیسویں دن میں, وہ آپ جا کے دیکھیے گا. یا جو دعائیں توبہ آپ پڑھتی ہیں کہ پروردگار میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں برے کاموں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی اور میں اپنی جہالت کی معافی آپ سے مانگتی, دعائے توبہ ہے. کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں خطا کار تو سبھی ہوتے ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہے, روایت میں ایک بات آئی ہے بیچ میں بیان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص سات سال تک نیک ہو جائے, سات سال تک نیک اعمال کرتا رہے تو باقی کی پوری زندگی کا پروردگار ضامن ہو جاتا ہے. بس سات سال اپنے آپ اپنے ٹھیک طور پر گزار لیا آپ نے تو باقی زندگی کا پروردگار ضامن ہوتا ہے. تو ایک دفعہ آپ کوشش کریں تو بہرحال جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے دکاندار زیادہ پیسے ہوں تو بہت سے کھوٹے سکے بھی اس کے اندر چل جاتے ہیں اگر اس کو دیں, تو پروردگار ہمارے جیسے بھی کھوٹے اعمال ہیں ان کو پروردگار جو ہے قبول کر لے. جس طریقے سے ہمارے جسم غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے, کتنی نجاستیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں, تو پروردگار اس کے باوجود ہماری نماز کو قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے پروردگار ہمارے ان کھوٹے اعمال کو بھی اگر قبول کر لے تو کیا ہی کہنا. وہ جو دعائیں سحر میں بھی آپ پڑھتی ہیں نا کہ پروردگار اگر فقط تو نے نیکوکاروں پر ہی رحم کیا تو ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا, اور پروردگار اگر تو فقط متقین ہی کے اعمال قبول کرتا ہے تو پھر ہم گناہگار جو ہے وہ کس زمرے میں جائیں گے. اور پروردگار نماز و روزہ کرنے والے بھی بخشش پا گئے, مخلصین بھی نجات یافتہ ہو گئے, فقط اور فقط ہم گناہگار ہی باقی رہ گئے ہیں, ان پر سے بھی اپنے عذاب کو برطرف فرما دے. اور ایک اور دعا جو خاص طور پر ماہ رمضان میں کی جاتی وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا جن سے دین کا کوئی کام لیا جاتا ہے, اور میرا نیمول ولا تستبدل بھی غیری, میرا نیمول بدل کسی اور کو نہ قرار دے دینا. دیکھیے بہت ساری ایسی ذمہ داریاں بعض اوقات ہو سکتا ہے مدرسے کی طرف سے کوئی ذمہ داری آپ کو ملے، کوئی اور اپنے علاقے میں درس کرانے کی آپ کو کوئی ذمہ داری ملے، کوئی اور دینی خدمت جو ہے وہ پروردگار آپ سے لے رہا ہو، لیکن انسان ذرا متکبر ہو جائے، ذرا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، ذرا اس کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ اس میں ہی ہوں جس سے دین کا فلاں کام چل رہا ہے، تو پروردگار یہ عام طور پر ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ میں منحصر سمجھنے لگے تو پروردگار اس شخص کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو لے آتا ہے۔ جب یہ دعاؤں میں رمضان کی ہے، ولا تستبدل بھی غیری، پروردگار میرا نعم البدل کسی اور کو قرار نہ دے دینا، کیونکہ ٹھیک ہے دین کا کام تو چلتا رہے گا لیکن آپ سے وہ کام لے لیا جائے گا اور آپ کسی فضول کام کی طرف ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہات ہو جائیں، تو وہ دماغ میں رہنی چاہیے۔ اور ایک لوگوں کے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی، وہ ہوتی کہ پتہ نہیں ہمارے روزے قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال پروردگار عالم کو کیفیات مطلوب نہیں۔ بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں ہو سکتا ہے وہ مزہ نہیں آ رہا ہو، ہمیں نمازیں پڑھنے میں وہ مزہ نہ آ رہا ہو، ہمیں روزہ رکھنے میں وہ مزہ نہ آ رہا ہو۔ بعض اوقات مزہ آنے لگتا ہے تو ایک اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جو میں شب قدر کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں۔ کیفیات پروردگار کو مطلوب نہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ تو جس طرح گن پوائنٹ پہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے ہم اس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں گویا ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز تو ایسے ہی پڑھتے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہت ہی مجبوری کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کوئی اس طرح کی کیفیات مطلوب نہیں۔ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مزہ آنے لگے، آپ کی خود دل چاہنے لگے آپ کا، وہ تو ایک الگ ایک عرفانی وہ ہے، لیکن بہرحال اس سے آپ کی قبولیت روزہ پر یا قبولیت دیگر عبادات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان آپ کے مزاحم ہوتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ والے کام نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی عادت بھی نہیں ہوتی اس طرح سے بھوکے پیاسے رہنا، آپ اپنی عادت کے خلاف آپ کام کرتی ہیں۔ آپ کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی لیکن اپنی طبیعت کے خلاف آپ کام کرتی ہیں۔ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں انسان زیادہ پانی پیتا ہے، زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی حکم پروردگار میں اس پیاس کو بھی برداشت کر رہی ہیں۔ اس کے معنی، اور مسلسل آپ روزے رکھ رہی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ توفیق آپ کو نصیب ہو رہی ہے اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار آپ کے تمام روزوں کو قبول کر رہا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کے، لوگ عام طور پر اس طرح سے افراط و تفریط کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا نماز ہے آپ کی اور کیا روزہ ہے آپ کا۔ ایک حد تک تو بات صحیح بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کے ساتھ اگر یہ نماز روزے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کر بھی رہا ہے تو ایک اس طرح سے ایک بے یقینی کسی کیفیت، اور بس پروردگار سے گویا ہر وقت سوئے زن رکھنا کہ ہمارے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرنے والا ہے، تو یہ انسان کو عبادات سے روک دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ تو آپ کو بار بار اس بات کی توفیق اگر مل رہی ہے تو اس کی بات کی دلیل ہے کہ روزہ آپ کا مقبول ہو رہا ہے۔ نماز کی آپ کو توفیق مل رہی ہے، آپ چاہے دل چاہے نہ چاہے ہر صورت میں الارم لگا کے اٹھ رہی ہیں، نیند کے غلبے میں آپ اٹھ رہی ہیں، پھر بھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس کے معنی ہے کہ آپ کو توفیق مل رہی۔ دیکھیں کوئی شخص اگر بار بار آپ کے گھر آئے تو دو تین چار دفعہ تو آپ شرما حضوری میں برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو اس کا آنا پسند نہیں ہوگا تو پانچویں دفعہ آپ اس کو ضرور منع کر دیں گی کہ نہیں بھائی آپ ہمارے گھر نہ آیا کر۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونا، بار بار حاضر ہونا، یہ توفیق ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو آپ کی اپنی بارگاہ میں آمد قبول ہے اور مقبول ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اس چیز کی طرف اس خود بخود آپ کا دل ہو رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ عمل آپ انجام دے دیں۔ اسی طریقے سے علم دین کے لیے بھی آنا، یہاں پر بار بار آنا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ علم کی ایک تڑپ اور ایک فکر جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر پائی جاتی۔ تو بہرحال یہ بڑی قابل ستائش بات ہے، کتنی خواتین آپ دیکھتی ہیں معاشرے کے اندر جو اس وقت گھروں میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں افراد۔ میں ویسے سونے کے لحاظ سے مذمت نہیں کر رہا، سونا بھی رمضان میں عبادت ہے، لیکن ایک لاپرواہی والی زندگی جو ہوتی ہے، ایک مسئولیت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر کوئی کام کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، گھر والوں کو سنوارنا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو، اس لحاظ سے آنا ہے خود بہت بڑا ایک فائدہ، ثواب اور ایک عظمت جو ہے وہ آپ کو دلواتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا، یہ پچھلی دفعہ بیان ہو گیا تھا ویسے، کہ اگر کسی شخص پر رمضان کا کوئی قضا روزہ ہو تو کیا وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو جواب ہے، وہ آپ سن چکی ہیں اس سے پہلے، کہ وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، تفصیل تو پچھلی دفعہ آ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی اور واجب روزہ واجب الادا ہو، مثلا یعنی رمضان کا کوئی قضا تو آپ پر نہ ہو لیکن کوئی اور سا روزہ آپ پر واجب ہو، مثلا آپ نے کوئی نظر کی تھی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی، یا آپ نے قسم کھائی تھی یا کوئی کفاروں کے روزے آپ کے اوپر موجود ہیں، قضا تو آپ نے اپنی اتار دی، لیکن وہ ابھی آپ آگے چل کر تفصیل سنیں گی کہ کفارہ عمدی جو عمدن جو روزہ افطار کرنا، جو عام طور پر لوگ روزے چھوڑتے ہیں، ان کا جو کفارہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں، تو وہ کفارے کے روزے آپ پر موجود ہیں. تو کیا جن پر کوئی اور قضا روزہ ہو، مثلا نظر کا روزہ ہو، قسم کا روزہ ہو، یا کفارے کا کوئی روزہ ہو، کیا وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اگر رمضان کا کوئی قضا روزہ نہیں تو وہ کوئی اور واجب روزہ ہے، نظر کا ہے، قسم کا ہے، کفارے کا ہے، تو وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے. البتہ امام خمینی کے فتوے میں اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے میں وہ یہ والا یہ مستحب روزہ یہ شخص بھی نہیں رکھ سکتا جس پر رمضان کے علاوہ بھی کوئی اور واجب روزہ اس کی گردن پر. تو یہاں پر فقہا میں ذرا ایک اختلاف بھی تھا فتاوا میں، تو وہ آپ کی خدمت پیش، لیکن آغا سیستانی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن رہبر معظم اور امام خمینی فرماتے تھے کوئی اور واجب الادا اس کے اوپر روزہ اگر موجود ہو جو کہ واجب ہو اس کے اوپر، جیسے نظر، قسم، یہ کفاروں وغیرہ کے، تو وہ بھی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قضا روزہ ہو، ادا روزے کی بات نہیں ہو رہی، قضا روزہ، ظہر سے پہلے کہ ہم قضا روزے کو جان بوجھ کر توڑ سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر آپ نے کوئی قضا روزہ رکھا ہوا ہے اور ظہر سے پہلے پہلے آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے کہ بھائی میں جو ہوں اب دل نہیں چاہ رہا، میرا گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، فلا جگہ جانا پڑ رہا ہے، تو چلو میں روزہ توڑ دوں. قضا روزے کو ظہر سے پہلے جان بوجھ کر بھی توڑا جا سکتا ہے، ظہر سے پہلے، اور اس کا نہ کوئی کفارہ ہے. البتہ بس آپ کو وہ جو آپ نے توڑا ہے روزہ، جو قضا ابھی بھی آپ کی گردن پر ہے، اس کو کسی اور دن آپ کو